سامعین سنی گلاب کی خدمت میں حاضر ہے ایک نئے پروگرام کے ساتھ جس کا عنوان ہے ایک خدا ایک پیغام۔ اس پروگرام میں ہم کہانی اور تمثیلوں کے ذریعے کلام مقدس کی سچائیوں کو جاننے کی کوشش کریں گے۔ امید کرتے ہیں کہ یہ پروگرام آپ کو پسند آئے گا۔ سامعین پچھلے پروگرام میں ہم نے خیمہ اجتماع اور قربان گاہ کے بارے میں بات چیت کی تھی، اسی بات کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہوئے آج کے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ خداوند خدا نے اسرائیلیوں کو حکم دیا کہ کیکر کی لکڑی کی ایک بڑی قربان گاہ بنائیں اور اسے پیتل سے منڈیں، اس مذبح کو خیمہ اجتماع اور دروازہ کے درمیان رکھیں، جو کوئی خطا کی قربانی کا جانور لائے وہ اس بے عیب جانور کے سر پر ہاتھ رکھ کر اقرار کرے کہ میں بے بس گناہگار ہوں، پھر وہ جانور ذبح کر کے مذبح پر جلایا جائے۔ ایک دفعہ پھر خدا لوگوں کو بتا رہا تھا کہ گناہ اور موت کے قانون کو صرف قربانی کے قانون سے مات دی جا سکتی ہے۔ احبار 3 باب میں ہم پڑھتے ہیں، اور وہ اپنا ہاتھ اپنے چڑھاوے کے جانور پر رکھے اور خیمہ اجتماع کے دروازہ پر اسے ذبح کرے، اور ہارون کے بیٹے جو کاہن ہیں اس کے خون کو مذبح پر گردا گرد چھڑکیں، اور ہارون کے بیٹے انہیں مذبح پر سوختنی قربانی کے اوپر جلائیں۔ خدا کا قانون بالکل واضح تھا، خون بہائے بغیر گناہ کا کفارہ نہیں ہو سکتا، گناہ کے کفارے کے بغیر خدا کے ساتھ میل ملاپ نہیں ہو سکتا۔ خدا نے موسیٰ کو یہ حکم بھی دیا کہ ایک بے مثال صندوق بھی بنائے اور سونے سے منڈے، اس کو عہد کا صندوق یا شہادت کا صندوق کہتے تھے۔ یہ آسمان پر خدا کے تخت کی علامت تھا، پتھر کی لوہیں جن پر خدا نے 10 حکم کندہ کیے تھے وہ اس صندوق میں رکھی رہتی تھیں۔ ان کے علاوہ ہارون کا عصا اور من سے بھرا ہوا سونے کا مرتبان بھی تھے، اس کا ڈھکن خالص سونے کا اور ٹھوس تھا، اسے سرپوش بھی کہا گیا ہے۔ اس کے اوپر خالص سونے کے 2 کروبی سایہ کیے ہوئے تھے۔ کروبی جلالی فرشتے ہیں جو آسمان پر خدا کے تخت کے چاروں طرف کھڑے رہتے ہیں۔ خدا نے موسیٰ کو حکم دیا کہ عہد کا صندوق خیمہ اجتماع کے بالکل اندرونی مقام پر رکھ دے۔ خیمہ اجتماع 2 حصوں میں تقسیم کیا گیا تھا، سامنے کا حصہ پاک مقام اور دوسرا حصہ پاک ترین مقام تھا۔ عبرانیوں کے خط 9 باب میں ہم پڑھتے ہیں کہ یہ اندرونی مقدس حقیقی پاک مکان کا نمونہ بلکہ آسمان کا نمونہ تھا۔ پاک ترین مقام فردوس یعنی خدا کی سکونت گاہ کی علامت تھا، یہ خصوصی مقام مکعب شکل کا تھا یعنی اس کی لمبائی چوڑائی اور اونچائی ایک ہی ناپ کی تھیں۔ پاک صحائف میں سے اپنے سفر کے اختتام کے قریب ہم دیکھیں گے کہ آسمانی شہر جو ایک دن سارے ایمانداروں کا گھر ہوگا وہ بھی مکعب شکل کا ہے۔ خیمہ اجتماع کا بیرون بالکل سادہ تھا، اسے باہر سے کھالوں کے دوہرے پردے سے ڈھانپا گیا تھا، لیکن اندر سے اتنا خوبصورت تھا کہ دیکھنے والا دنگ رہ جاتا تھا۔ خیمہ اجتماع ایک لحاظ سے ہمارے نجات دہندہ کی تصویر پیش کرتا تھا، وہ آسمان سے زمین پر آئے گا۔ جو لوگ اس نجات دہندہ کو حقیقت میں جانتے ہیں ان کے لیے وہ نہایت دلاویز ہے۔ اور ایک پردہ لگا کر خیمہ اجتماع کو 2 حصوں میں تقسیم کیا گیا تھا۔ پردے نے انسان کو پاک ترین مقام سے خارج کر دیا جہاں خدا کی حضوری کا جلال اور نور رہتا تھا، انسان اس کے اندر نہیں جا سکتا تھا۔ ہر کسی کے لیے اور سب کے لیے وہ پردہ اعلان تھا کہ باہر رہو۔ یہ خاص پردہ خدا کی راست بازی کے معیار کی علامت تھا، خدا نے موسیٰ کو حکم دینے سے بنی نوع انسان کو اپنا معیار بتا دیا تھا، تاہم یہ 10 حکم خدا کے تقاضے کے محدود حصہ پیش کرتے تھے۔ خدا کا حتمی منصوبہ یہ تھا کہ وہ اپنے بیٹے کو دنیا میں بھیجے گا جو عملاً دکھائے گا کہ خدا کا تقاضا کیا ہے۔ مسایا خدا کا معیار ہے، اور پردے سے خدا کا مقصد تھا کہ انسان مسایا کے بارے میں سوچیں۔ وہ خوبصورت پردہ بٹے ہوئے نفیس کتان کا تھا اور مسایا کی پاکیزگی کی علامت تھا، وہ مسایا پاک ہوگا اس میں گناہ نہ ہوگا۔ اس نفیس پردے میں تین شوخ رنگ تھے، آسمانی، ارغوانی اور سرخ۔ آسمانی یعنی آسمان کا رنگ مسیح خداوند ہے اور جو آسمان سے آئے گا۔ سرخ زمین اور اس کے خون کا رنگ ہے۔ مسیح گوشت اور خون کا جسم اختیار کرے گا تاکہ گناہگاروں کے بدلے دکھ اٹھائے اور مرے۔ ارغوانی یعنی آسمانی اور سرخ کی آمیزش۔ ارغوانی شہنشاہی رنگ ہے۔ مسیح مجسم خدا ہے، بیک وقت خدا اور انسان ہوگا۔ مسیح ان سب کے دلوں میں اپنی روحانی بادشاہی قائم کرے گا جو اس پر ایمان لائیں گے اور توکل کریں گے، اور وقت آنے پر وہ زمین پر اپنی جسمانی بادشاہی قائم کرے گا۔ جس طرح ارغوانی رنگ آسمانی اور سرخ رنگوں کا درمیانی رنگ ہے، اسی طرح مسیح خدا اور انسان کا درمیانی ہوگا۔ تیموتھی کے پہلے خط اس کے دوسرے باب میں ہم پڑھتے ہیں، کیونکہ خدا ایک ہے اور خدا اور انسان کے بیچ میں درمیانی بھی ایک، یعنی مسیح یسوع جو انسان ہے، جس نے اپنے آپ کو سب کے فدیہ میں دیا کہ مناسب وقتوں پر اس کی گواہی دی جائے۔ جب خیمہ اجتماع بن گیا اور ساری چیزیں خدا کے منصوبے کے مطابق اپنی اپنی جگہ پر رکھ دی گئیں، تو اس نے اپنے آسمانی تخت سے اپنی حضوری کا جلال نازل کیا جو ایک نہایت شاندار اور پر شکوہ بادل کی صورت میں تھا۔ تب خیمہ اجتماع پر ابر چھا گیا اور مسکن خداوند کے جلال سے معمور ہو گیا، اور موسیٰ خیمہ اجتماع میں داخل نہ ہو سکا کیونکہ وہ ابر اس پر ٹھہرا ہوا تھا اور مسکن خدا کے جلال سے معمور تھا۔ خروج 40 باب۔ خداوند خدا نے اپنی حضوری کا چندھیا دینے والا نور ان دو کروبیوں کے درمیان رکھا جو عہد کے صندوق کے سرپوش پر تھے۔ خدا ایک دیدنی طریقے سے اپنے لوگوں کے ساتھ رہنے کو آ گیا تھا۔ زبور 99 اس کی پہلی آیت میں ہم پڑھتے ہیں کہ خداوند سلطنت کرتا ہے، قومیں کانپیں، وہ کروبیوں پر بیٹھتا ہے، زمین لرزے۔ اپنے جلال کو پاک ترین مقام میں رکھنے اور اپنے بادل کو خیمہ اجتماع کے اوپر رکھنے سے خالق دنیا کی ساری قوموں اور جو نسلیں آئندہ پیدا ہوں گی ان کو سب سے اہم سبق سکھا رہا تھا۔ واحد حقیقی خدا گناہگاروں کو بلاتا ہے کہ میرے ساتھ تعلق رکھو، مگر چند شرائط کے تحت۔ جو لوگ خدا کے بارے میں اور لوگوں کے لیے اس کے منصوبے کو جاننا چاہتے تھے، خیمہ اجتماع میں ان کے لیے بے شمار بصری اور تصویری تشریحات موجود تھیں۔ خدا کی واضح تفصیلی اور ٹھیک ٹھیک ہدایات کے مطابق اسرائیل کے 12 قبیلوں نے کوہ سینا کے دامن میں ڈیرے لگا رکھے تھے، اور ترتیب کے لحاظ سے خیمہ گاہ کی شکل سلیب جیسی تھی۔ خیمہ اجتماع بیچ میں تھا، 3 قبیلوں کے ڈیرے جنوب میں، 3 قبیلوں کے مغرب میں اور 3 کے مشرق میں تھے۔ خیمہ اجتماع کے اوپر نہایت آب و تاب سے چمکتا ہوا بادل تھا۔ کوئی شخص انکار نہیں کر سکتا تھا کہ واحد حقیقی خدا ان کے درمیان تھا۔ دوسری بصری یا تصویری تشریحات میں یہ چیزیں شامل تھیں۔ خیمہ اجتماع کی اونچی دیوار جو نفیس سفید کتانی کپڑے کی تھی اور جس میں صرف ایک دروازہ تھا، دروازہ کے اندر مذبح، گناہگار اس سے باہر رہنے کی پابند تھے۔ جسے بھی خدا کے پاس آنا ہوتا لازم تھا کہ وہ خون کے ساتھ آئے جو کامل قربانی کی علامت تھا۔ احبار 17 باب میں پڑھتے ہیں کہ کیونکہ جسم کی جان خون میں ہے اور میں نے مذبح پر تمہاری جانوں کے کفارہ کے لیے اسے تم کو دے دیا ہے، کیونکہ جان رکھنے کی سبب سے ہی خون کفارہ دیتا ہے۔ موت سے ادائیگی کے بغیر کسی طرح بھی گناہ کی معافی نہ ہو سکتی تھی، اور چونکہ ناممکن تھا کہ ہر دفعہ گناہ کرنے کے بعد کوئی شخص خیمہ اجتماع میں قربانی لا سکے، اس لیے خدا نے حکم دیا کہ ہر روز ایک برہ صبح کو اور ایک برہ شام کو قربان کر کے قربان گاہ پر جلایا جائے۔ جو کہ خداوند خدا پر اس کے اس انتظام پر ایمان رکھتا، وہ ان روزانہ کی قربانیوں کے فوائد سے بہراوار ہو سکتا تھا اور اپنے خالق کے ساتھ اس کا رشتہ بحال ہو سکتا تھا۔ اور تو ہر روز سدا ایک برس کے 2 برے قربان گاہ پر چڑھایا کرنا، ایک برہ صبح کو اور دوسرا برہ زوال اور غروب کے درمیان چڑھانا۔ ایسی ہی سوختنی قربانی تمہاری پشت در پشت خیمہ اجتماع کے دروازہ پر خداوند کے آگے ہمیشہ ہوا کرے، اور وہیں میں بنی اسرائیل سے ملاقات کروں گا اور تجھ سے باتیں کروں گا۔ خروج 29 باب 38 آیت۔ اپنی سچائی کی مزید وضاحت کے لیے خدا نے اپنے لوگوں کو بتایا کہ انسان کے لیے پاک ترین مقام میں داخل ہونے کا صرف ایک ہی طریقہ ہے۔ وہ طریقہ یہ تھا کہ ایک خاص چنا ہوا آدمی جسے سردار کاہن کہتے تھے، اسے اجازت ہوگی کہ سال میں صرف ایک دفعہ اندرونی مقدس یعنی پاک ترین مقام میں داخل ہو۔ اس دن کو یوم کفارہ کہتے تھے۔ اس روز سردار کاہن کو قربانی کے برے کا خون لے کر اندر جانا ہوتا تھا۔ حکم تھا کہ وہ اس خون کو 7 بار عہد کے صندوق کے ڈھکن پر چھڑکے۔ اگر سردار کاہن خون کے بغیر کسی اور طریقے سے اندر داخل ہوا تو مر جائے گا۔ گنتی کی کتاب 3:23۔ خدا کا وعدہ تھا کہ اس چھڑکے گئے خون کے باعث میں اسرائیلیوں کے سال بھر کے گناہ معاف کروں گا، بشرطے کہ وہ مجھ پر اور میرے انتظام پر ایمان رکھیں۔ خیمہ اجتماع کی ساری تفاصیل، اس کے ساز و سامان اور اس میں جو کچھ عمل میں لایا جانا تھا، اس کا مقصد یہ تھا کہ واضح بصری تصویروں کی مدد سے دنیا کو بتایا جائے کہ گناہگار جن کو سزا کا حکم ہو چکا ہے وہ اس طرح کریں تو ان کے گناہ ڈھانکے جائیں گے اور کامل پاک خالق سے ٹوٹا ہوا رشتہ بحال ہو جائے گا، اور یہ سب کچھ مسیح موعود اور اس کے مشن کی طرف اشارہ کرتا تھا۔ یوں ان ساری صدیوں کے دوران خدا نے اپنی چنی ہوئی قوم کے وسیلے سے دنیا میں سینکڑوں تصویریں نشر کر کے گناہ میں کھوئی ہوئی دنیا کو اپنے وعدے بتائے۔ آج کل یہودی قوم کفارہ کو یوم کپور کہتے ہیں، لیکن اس دن کو صحیح معنوں میں نہیں منا سکتے کیونکہ ان کی نہ کوئی ہیکل ہے، نہ کاہنوں کا نظام اور نہ قربانی کا برہ۔ ستم ظریفی دیکھیے کہ ان کے لیے ایک بچی کھچی دیوار رہ گئی ہے۔ یہودی اس کے پاس کھڑے ہو کر مسیح کی آمد کے لیے دعائیں مانگتے ہیں حالانکہ وہ آ چکا ہے۔ اسی دیوار گریا بھی کہتے ہیں کیونکہ یہودی وہاں آ کر اپنی قوم کی حالت پر روتے اور ماتم کرتے ہیں۔ جیسا کہ خدا نے نبیوں کو کہا تھا کہ یہودی روحانی طور پر اندھے ہیں، ایک دن آئے گا کہ یہودیوں کی آنکھیں کھل جائیں گی اور وہ جانیں گے کہ یسوع ہی وہ ہستی ہے جس نے ہیکل کی علامات، کہانت اور قربانیوں کو پورا کیا ہے۔ روحانی اندھے پن کی دیوار گر جائے گی۔ موسیٰ اور بنی اسرائیل نے یہ خاص خیمہ بنایا کہ خداوند خدا کی حضوری اس میں ہے۔ اس کے 500 سال بعد خدا نے سلیمان بادشاہ کو ہدایت کی کہ اس سفری خیمے کی جگہ ایک مستقل عبادت گاہ بنائے۔ یہ نئی عمارت یروشلم میں ہوگی۔ اس کا خاکہ اور وضع قطع خیمہ اجتماع جیسی ہوگی، لیکن اس سے بہت بڑی اور زیادہ خوبصورت بھی ہوگی۔ سلیمان کی ہیکل قدیم دنیا میں فن تعمیر کا شاہکار اور عجوبہ تھی۔ جس دن خیمہ اجتماع کا افتتاح ہوا، آسمان سے خدا کا جلال نازل ہوا اور اس سے پاک ترین مقام معمور ہو گیا۔ اسی طرح خدا کی حضوری کا قائم بالذات جلال نازل ہوا اور ہیکل معمور ہو گئی۔ دوسری تواریخ اس کے 7 باب میں ہم پڑھتے ہیں، اور جب سلیمان دعا کر چکا تو آسمان پر سے آگ اتری اور سوختنی قربانی اور ذبیحوں کو بسم کر دیا، اور مسکن خداوند کے جلال سے معمور ہو گیا اور کاہن خداوند کے گھر میں داخل نہ ہو سکے، اس لیے کہ خداوند کا گھر خداوند کے جلال سے معمور تھا۔ ہیکل اسی جگہ تعمیر ہوئی تھی جس جگہ تقریباً 1000 سال پہلے ابراہیم نے اپنے بیٹے کے بدلے مینڈا قربان کیا تھا۔ موزے سامعین، آپ اپنی قیمتی رائے دینے کے لیے ہمارے فون نمبرز نوٹ فرما لیجئے، 03-41-066-1305۔ دوسرا موبائل نمبر ہے 03-41-30-43-110۔ اور خط بھیجنے کے لیے ہمارا پتہ نوٹ کر لیجئے، پی او باکس 311 لاہور پاکستان 311 لاہور پاکستان۔ اور آپ ہم سے ای میل پر بھی رابطہ کر سکتے ہیں۔ ہمارا ای میل آئی ڈی ہے listen.live77@gmail.com، یعنی listn listen.live 77@gmail.com۔